رحيم وعليك بضواحيها اور تم اس شہر کے کنارے والے حصوں کو کالونیوں کو لازم پکڑ لینا مضبوطی سے پکڑ لینا یعنی شہر کے کنارے پر آباد ہو جانا شراح نے اس کا مطلب لیا ہے گوشہ نشینی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے زمانے میں گوشہ نشینی اختیار کرنے کا حکم دیا اس لیے کہ اس شہر کے اندر دھسائے جانے کا عذاب ہوگا وقذف قذف میں دونوں باتیں آتی ہیں آسمان سے پتھروں کی بارش دوسرا مطلب ہوتا ہے تیز آندھیاں جو لوگوں کو اڑا لے جاوے ورجفن اور زلزلوں کا عذاب ہوگا اور بہت سارے لوگ رات میں تن بھلے چنگے تندرست انسان ہوں گے اور جب صبح کریں گے تو بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل دیے گئے ہوں گے جوانوں کو بندر بنایا جائے گا اور بوڑھے لوگوں کو خنزیر بنا دیا جائے گا گویا کہ شہر کے اندر بسنے والے لوگوں کے اعمال اتنے گندے اور برے ہوں گے کہ ان کے گندے اور برے اعمال کی سزا میں ان کے اوپر زمین میں دھسایا جانا آسمان سے پتھر برسایا جانا زلزلے بندر اور خنزیر بنایا جانا یہ سب عذاب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے شراح یہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اندر بھی مسخ اور خصف کا عذاب ممکن ہے۔ پچھلی امتوں میں تو ہوا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ پچھلی امت میں یہ عذاب ہوا لیکن اس امت کے اندر بھی یہ عذاب ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کی اللہ تعالیٰ شکل صورت بدل دے وے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دھسا دے وے۔ اور کہتے ہیں کہ قدریہ فرقہ امت کا گمراہ فرقہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا کہ ایسے لوگ اس طرح کی سزا کے مستحق ہے۔ واصل ابن عطا جو اس گمراہ فتنے کا بانی ہے فتنے قدریہ کہا کہ یہ لوگ اس عذاب کے مستحق ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے ایسا شدید عذاب نازل ہوئے نعوذ باللہ من ذالک۔ چلو
عن صالح بن درهم رضي الله عنه يقول انطلقنا حاجنا فإذا رجل فقال لنا إليك سمعه قرية فقال لها المهلة قلنا نعم قال من يأمن منكم أن يشرني في مسجد العشار ركعتين أو أربعا ويقول هذه لأبي هريرة رضي الله عنه سمعت قليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يبعث مسجد العشار يوم القيامة الشهداء لا يقوم مع الشهداء بدل غيرهم رواه أبو داود رحمه الله وقال هذا المسجد من باير النهر وسنذكر حديث أبي الدرداء إن فتنة المسلمين في باب اليمن ينسى إن شاء الله تعالى۔
وہ سوال ڈھونڈ کے لائے بچوں اور عورتوں کو پیچھے رکھ کے جنگ کرنا جی نا غزوہ حنین کے موقع کے اوپر قبیلے حوازن اور ثقیف کے لوگ اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر کے میدان جنگ میں آئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے تشریف لے گئے تو حنین والوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے, تو ان کے مشورے میں ایک رائے یہ آئی تھی کہ بیوی بچوں کو مار ڈالو اپنے ہاتھ سے اور پھر مقابلہ کرو مسلمانوں کا. تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ رائے ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے کیا قصور کیا کہ بچوں بیویوں کو مار ڈالیں, ایسا کرو کہ ہر لڑنے والا اپنے ساتھ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کے میدان میں آوے, ان کو پیچھے کھڑا رکھے تاکہ ان کی شرم کے اندر وہ میدان چھوڑ کے نہ بھاگے. یہ حنین کے موقع پر ہوا تھا. یہ حضرت صالح ابن درہم رحمت اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعین میں سے ہیں نقل کرتے ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے چلے, یعنی بصرہ سے مکہ المکرمہ, یہ مراد لینے کا, بصرہ سے نکلے مکہ المکرمہ جانے کے لیے. فَإِذَا رَجُلٌ, تو وہاں مکہ جا کر کے ہم نے ایک بزرگ آدمی کو دیکھا, وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ بزرگ آدمی حقیقت کے اندر تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. فقال لنا, جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ ہم حج کے ارادے سے بصرہ سے مکہ جا رہے ہیں اور ہمارا قافلہ اب روانہ ہو رہا ہے, تو ہم کو کہنے لگے الی جنبکم قریہ یقال لہا ابلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں سے کہا, ہم لوگوں سے لیکن یعنی حاجیوں کے قافلے سے کہا, جو حاجیوں کا قافلہ تھا ان کو کہا کہ تمہارے طرف میں تمہارے بازو میں ایک بستی ہے, اس بستی کا نام ابلہ ہے. ایک بستی کی طرف نشاندہی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بصرہ شہر میں جو حصہ سمندر کے کنارے کی طرف آتا ہے اس حصے کے اوپر یہ ابلہ شہر آباد ہے, چھوٹی سی بستی سمندر کے کنارے کی. قلنا نام, تو ان حاجیوں نے کہا حضرت بالکل ہم جانتے ہیں وہ ابلہ شہر ہمارے بصرہ کے بازو میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کون میرے لیے تم میں سے ذمہ داری لیتا ہے کہ اشعار کی مسجد کے اندر دو یا چار رکعت میرے لیے پڑھ لے وے, اشعار کی مسجد میں میرے لیے دو یا چار رکعت نماز ادا کر لے وے. یعنی ابلہ شہر کے اندر اشعار نامی مسجد کے اندر جا کر مجھے ثواب پہنچانے کی نیت سے دو یا چار رکعت نماز ادا کر لے رہے. کم سے کم دو تو پڑھے, چار پڑھے تو بہت اچھا, لیکن وہ نفل نماز پڑھنے والا حضرت ابو ہریرہ کو ثواب پہنچانے کی نیت سے پڑھے. گویا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی چاہت ہے کہ وہ مسجد اشعار میں جا کر کے نفلیں پڑھے, لیکن سفر کرنے کی استطاعت نہیں ہے کہ وہاں تک حضرت ابو ہریرہ سفر کرے, اور مسجد اشعار بڑی برکت والی مسجد, لہذا وہاں کوئی ان کی طرف سے نماز ادا کر لے کون ذمہ داری لیتا ہے. تو اس ایک شخص نے یہ ذمہ داری لے لی کہ حضرت کوئی بات نہیں, میں آپ کی طرف سے اس مسجد میں جا کر کے یہ نماز ادا کروں گا اور آپ کو اس کا ثواب پہنچا دوں گا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ بتلائی کہ مسجد اشعار میں کیا خوبی ہے. کہا کہ میں نے میرے خلیل, خلیل کہتے ہیں جس کی دوستی دل کی گہرائی میں اتری ہوئی ہو, یہ خلت سے مشتق ہے, خلال, خلال بھی کہتے ہیں جو اندر اترا ہوا ہو, اسی سے ہیں خلیل کہ جس کی محبت دل کی گہرائی میں رچی بسی ہوئی ہو. تو کہا میں نے میرے خلیل ابول قاسم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا. اللہ تعالی مسجد اشعار میں سے قیامت کے دن ایسے شہیدوں کو اٹھائیں گے کہ جو شہید لوگ بدری شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ بدری شہداء کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اب مسجد اشعار کی تمنا کی علت حضرت ابو ہریرہ نے بتلائی کہ اس کی علت یہ ہے کہ مسجد اشعار کے اندر قیامت کے دن وہاں سے کچھ ایسے شہداء آئیں گے کہ جن کا مقام بدری صحابہ کے ساتھ ہوگا. بدر میں صحابہ جو شہید ہوئے تھے 12 کے قریب, تو کہا جو بدری صحابہ شہید ہوئے تھے ان لوگوں کا جو مقام مرتبہ ہے وہ مقام مرتبہ اشعار محلے کے باشندوں میں سے جو شہداء ہے ان لوگوں کا ہوگا. لہٰذا یہ مسجد اشعار کے حضور نے فضیلت بیان فرمائی تو اس مسجد میں جا کر کوئی میری نیت سے 2-4 رکعت نماز ادا کر لے گا. اس سے ایک بنیادی بات یہ معلوم ہوئی کہ دوسروں کے لیے ایصال ثواب جائز ہے. زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں اور مردوں کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں, اور ایصال ثواب مالی عبادت سے ہوتا ہے اس میں تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے, لیکن بدنی عبادت سے ایصال ثواب یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مفتا بھی مسلک ہے کہ ہمارے یہاں مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادت کے ذریعے زندہ انسان کو مرحوم انسان کو ایصال ثواب کرنا جائز ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہو گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے ذریعے سے. تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض فرمائی. دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ مبارک مقامات پر عبادت کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی محلے کی مسجد میں نماز پڑھے اور شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھے تو جامع مسجد کا ثواب زیادہ ہے. کوئی آدمی حرم مکہ میں نماز پڑھے تو ثواب زیادہ ہے. حرم مدینہ میں پڑھے, حرم قدس میں جا کر کے پڑھے, تو مقامات مقدسہ پر جا کر کے نماز پڑھنے سے عبادت کرنے سے اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے, یہ بھی ثابت ہوا. اسی لیے تو حضرت مریم نے اس مقام کی رعایت, حضرت زکریا علیہ السلام نے اس مقام کی رعایت کرتے ہوئے دعا مانگی تھی ہنالک دعا زکریا ربا, کہ جس جگہ پہ مریم بیٹھ کے عبادت کرتی ہے اس جگہ کی برکت سے فائدہ اٹھا کر حضرت زکریہ نے وہاں اولاد کی دعا مانگی اللہ سے اور اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی. لہذا مقامات مقدسہ کی برکت اپنی جگہ پر مسلم ہے. یہ بہت سے غیر مقلدین سلفی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, تو قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے مقامات مقدسہ کے اوپر عبادت کرنا. اب ایک جملہ جو یہاں آیا کہ لا یقوم مع شہداء بدر غیرہم, اس کا کیا مطلب؟ نمبر ایک, یہ بدری صحابہ جو قیامت کے دن ایک خاص مقام اور مرتبے پر ہوں گے, بدر میں شریک ہونے والے صحابہ جو قیامت کے دن ایک خاص مقام اور مرتبے پر ہوں گے, تو اسی مرتبے کے اندر مسجد اشعار کے شہداء بھی ہوں گے. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ بدری صحابہ جب اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں آئیں گے تو مسجد اشعار کے شہداء وہ بھی بدری صحابہ ہی کے ساتھ میدان قیامت میں آئیں گے. اس لیے کہ قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کی ترتیب ہوگی. سب سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اقدس سے نکلیں گے, پھر حضرت عیسیٰ اور شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, پھر بقی قبرستان کے مردے، پھر جنت المعلا مکہ کے مردے، پھر قدس کے مردے، اس طرح ترتیب سے قبریں کھلے گی۔ تو کہا کہ جب بدری صحابہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے ساتھ یہ مسجد عشار کے شہداء اپنی قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر کے اندر شان سے آئیں گے۔ یہ بھی اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا۔ چلو، وقال، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ مسجد عشار فرات ندی کے کنارے پر ہے، نہر سے فرات مراد ہے، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلے میں جو روایت ہے مسلمانوں کے خیمے کے بارے میں، یہ یمن اور شام کے باب میں انشاءاللہ آئے گی۔ چلو، صلى الله عليه وسلم،
فقلت انا احفظ كما قال، قال هاتي انك تجني، وكيف قال؟ قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل في اهله وفنه ونفسه وفنه وذاته يكفرها الصيام والصلاه والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال عمر رضي الله عنه: ليس هذا اريد، انما اريد الذي تموج كموج البحر. قال:
فهبنا، حضرت شقیق رحمت اللہ علیہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نے مجلس میں موجود لوگوں کو سوال کیا کہ فتنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں تم میں سے کس کو بہت زیادہ یاد ہے؟ بولو، کون یاد رکھتا ہے فتنے کے متعلق حدیثیں، بتلاؤ۔ فقلت انا احفظ کما قال، تو حضرت حذیفہ نے واقعی اور سچی بات بتلائی کہ جیسا حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی مجھ کو یاد ہے، فتنے کے متعلق حدیث ہے، یعنی میرے حافظے میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے متعلق جو حدیث بیان فرمائی تھی وہ ہو بہو میرے حافظے میں موجود ہے۔ قال ہاتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چلو سناؤ، یقیناً تم بہت جری ہو، یعنی تم جو ہے نا حضور کی حدیث بیان کرنے میں، فتنے کے متعلق حدیث کے بیان کرنے میں بڑے بنداس ہو، اپنی زبان میں کہتے ہیں نا بنداس، یہ اس کا بہترین ترجمہ ہے، یعنی نیڈر ہو، بے خوف ہو، بے دھڑک تم حدیث فتنے کے متعلق بیان کر دیتے ہو۔ وکیفہ، اور کیفیت پوری بیان کرو ہمارے سامنے فتنے کے متعلق حدیث۔ اب یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک جملہ ہے کہ انک لجری ان وکیف، اس جملے کے اندر کیا مراد ہے حضرت عمر کی؟ تو شراح نے دونوں احتمالات ظاہر کیے ہیں۔ پہلی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ کی تحسین کی، تحسین یعنی شاباشی، بہت اچھی بات ہے کہ تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت یاد ہے۔ اگر تحسین کا معنی لیا جاوے تو مطلب یہ ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے متعلق بہت سوال کیے اور بہت سوالات کر کے فتنوں کی بہت ساری معلومات حاصل کر لی اور بہت ساری معلومات تم نے یاد کر لی اور اب وہ ساری معلومات آپ ہم کو سناؤ. ایک مطلب یہ اس صورت میں تحسین کا معنی شاباشی مبارکبادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں کہ آپ نے جو بہت اچھا کام کیا, بڑے سوالات کیے, بڑی حدیثیں سن لی, اب وہ ہم کو بھی سناؤ اور اس کی کیفیت بھی بیان کرو, ہمارے سامنے بھی پیش کرو. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ جملہ ناگواری کا اظہار ہے, ناگواری کا یہ انداز ہے, ان نقل جری ان وقف ناگواری کا اظہار ہے. کیا مطلب ناگواری کا؟ حذیفہ, تم کو تمہارے حافظے پر بہت بھروسہ ہے کہ اللہ کے نبی کی فتنے کی ساری حدیثیں مجھے یاد ہے, بہت بھروسہ ہے تم کو تمہارے حافظے کے اوپر, چل سنا ابھی مجلس کے اندر. یہ ہے ناگواری کا اظہار. تو بعض حضرات نے اس کو ناگواری کے اظہار پر محمول کیا ہے, تو گویا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے متعلق تم بہت دلیری سے کام لیتے ہو, چلو اب تم ہمارے سامنے سناؤ تو ہم کو پتا چلے کہ کتنی حدیثیں تم کو اچھی طریقے سے یاد ہے. اور دونوں احتمال ہے اس کے اندر, جیسے کہ ہوں بولتے ہیں نا, اس کے دو انداز ہوتے ہیں, ایک مثبت ایک منفی. جیسے کہ آپ نے کوئی کام پیش کیا تو ہوں یعنی صحیح ہے, ہوں یہ ناگواری, حالانکہ وہی لفظ ہے لیکن انداز تکلم کے اندر مثبت منفی دونوں میں تبدیلی ہو گئی اس طریقے سے. تو قال قلت, حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک مجلس میں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کو جو آزمائش پیش آتی ہے اپنے گھر والوں کے معاملے میں, اپنے مال کے بارے میں, اپنی ذات کے بارے میں, اپنے اولاد کے بارے میں اور اپنے پڑوسی کے بارے میں. آزمائش پیش آنے کا کیا مطلب؟ حقوق ادا کرنے میں آزمائش, کہ آدمی اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کرے, اپنے مال کے حقوق ادا کرے, اپنی ذات کے حقوق ادا کرے, اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرے. تو حقوق کو ادا کرنے کے متعلق آزمائش. نمبر دو, ان چیزوں کے متعلق باری تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم کا آدمی لحاظ نہ کرے. اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ کا جو حکم ہے, مثلا وامر اہلک بالصلاۃ, اپنی ذات کے بارے میں جو اللہ کا حکم ہے, مثلا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اسی طریقے سے اپنے مال کے بارے کے اندر جو اللہ کی طرف سے احکامات ہے, انما اموالکم واولادکم فتنہ, اسی طریقے سے پڑوسی کے بارے کے اندر والجاری ذی القربا والجاری الجنوبی والصاحب بالجنبی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو احکامات بیان فرمائے آدمی اس کا لحاظ اور خیال نہ رکھے. تیسرا مطلب یہ لیا ہے کہ ان چیزوں کے متعلق انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. بیوی کے متعلق بھی بہت سارے گناہ ہیں, جیسے کہ ایام حیض میں نعوذ باللہ جمع کر لے وے. اولاد کے بارے کے اندر بھی جو ہے آدمی بہت سارے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے کہ ناجائز چاہتیں اولاد کی پوری کر لے وے. اپنی ذات کے بارے میں بھی آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے کہ حرام چیز آدمی دیکھنے لگے. پڑوسیوں کے بارے میں بھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے غلط رویہ اختیار کرے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کے لیے بڑی مشقت اٹھاتا ہے، بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، ضرورت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ بھائی رات دن جاگ رہا ہے، کیوں؟ بیوی بچوں کا بھر کا خرچہ پورا کرنا ہے، بیوی بچوں کے لیے کار خریدنے کی ہے، اسی لیے رات دن محنت کر رہا ہوں تاکہ کما کے ان کی ضرورت پوری کروں۔ اپنی ذات کے بارے میں کہ مجھے جو ہے اتنے شاندار کپڑے چاہیے، اب اس کے لیے محنت مشقت میں میں مبتلا ہوں، تو ان لوگوں کے بارے میں آدمی محنت مشقت ضرورت سے زیادہ برداشت کرے۔ یہ ہے فتنہ ان چیزوں کے بارے کے اندر، اور اس فتنے کے ذریعے سے آدمی گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو وہ گناہ کی تلافی کیسے ہوگی؟ یکفروہ الصیام، ان گناہوں کا کفارہ ہوگا روزے رکھنا، نماز پڑھنا، صدقہ کرنا، امر بالمعروف کرنا اور نہیں عن المنکر کرنا۔ یعنی ان چیزوں کی وجہ سے جو گناہ وجود میں آئیں گے، اس گناہ کی تلافی ان نیک اعمال کے ذریعے سے ہوگی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بہت سی نیکیاں برائیوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ لیس ھذا ارید، حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ میرے سوال کرنے کا منشا یہ نہیں تھا جو تم نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ حضرت عمر نے جو فتنوں کے متعلق حدیث سنانے کی بات فرمائی تو اس میں دو بات کا احتمال تھا۔ پہلا احتمال تو یہ تھا کہ انسان کو اپنی ذات کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، مال کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں جو فتنے پیش آتے ہیں وہ سناؤ، اور دوسرا احتمال کیا تھا؟ مسلمانوں کے درمیان جو آپسی بڑی بڑی جنگیں ہونے والی ہے اس کے بارے میں اگر تم نے حضور سے کوئی حدیث سنی ہو تو وہ سناؤ۔ تو حضرت عمر نے جو وہاں سوال فرمایا نے ہاتھی سناؤ، تو سنانے میں دونوں احتمال ہے، انسان کی ذات کے بارے میں فتنے، یا یہ کہ مسلمانوں کے درمیان بڑی باری جنگوں کے بارے میں فتنے۔ تو حضرت حذیفہ نے جواب کس اعتبار سے دیا؟ پہلے احتمال کے اعتبار سے۔ حضرت عمر جواب چاہتے تھے دوسرے احتمال کے اعتبار سے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز جواب ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ جب کوئی سوال ایسا ہوئے نا تو اس میں جو آسان پہلو ہو وہی جواب میں بتلانے کا، جان بوجھ کر کے مشکل پہلو کو جواب میں بتانے کا نہیں۔ یہ حضرت حذیفہ نے آسان پہلو والا جواب اختیار فرمایا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حذیفہ یہ جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں نا، مال، اولاد اور بیوی اور پڑوسی، وہ مجھے نہیں سننا۔ انما ارید التی تموج کموج البحری، میری تو چاہت یہ ہے کہ ایسے فتنے کے بارے میں سنوں جو سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہو۔ یعنی جس طریقے سے سمندر کی بڑی بڑی موجیں اچھلتی ہے، ایسے خطرناک فتنے جو مسلمانوں کے درمیان اٹھیں گے، وہ فتنے کی کچھ حدیثیں سناؤ کہ جس میں شدید قتل و قتال ہوگا، شدید جنگیں ہوگی، وہ فتنے تم ہم کو کچھ سناؤ۔ قال قلت ما لك ولها یا امیر المؤمنین، تو میں نے کہا حضرت آپ کو اور وہ فتنوں کو کیا لینا دینا؟ اے امیر المومنین، آپ کا ان فتنوں سے کیا تعلق؟ کیا آپ کو لینا دینا ان بڑے بڑے فتنوں سے؟ یعنی حضرت آپ کیوں وہ بڑے فتنوں سے ڈر رہے ہو؟ بڑے فتنوں کے بارے میں آپ کیوں سننا چاہتے ہو؟ بڑے فتنوں کا ڈر جس کو ہوے ہوے اور وہ سنے، آپ کو بڑے فتنوں کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیوں آپ کو بڑے فتنوں کا ڈر نہیں؟ اللہ نے آپ کی شخصیت کو ایسا بنایا ہے کہ آپ کے موجود رہتے ہوئے امت میں کوئی بڑا قتل و قتال کا فتنہ نہیں ہوگا، اسی لیے آپ کو کیا ڈرنے کا؟ اور ڈرنے کا نہیں تو سننے کی بھی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جس کو ڈر ہو وہ سنے، آپ کیوں سننا چاہتے ہو؟ یہ حضرت حذیفہ نے جواب دیا۔ ان بینک و بینہا بابن مغلقن، حضرت آپ کے اور وہ بڑے بڑے فتنوں کے درمیان ایک دروازہ بند ہے. پوری بات حضور سے سن رکھی تھی حضرت حذیفہ نے کہ آپ کے اور وہ بڑے فتنوں کے درمیان ایک دروازہ بند ہے. اب حضرت عمر پوچھ رہے ہیں کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا دروازہ کھول دیا جائے گا. دیکھو آگے خود راوی تشریح کر رہے کہ دروازے سے مراد حضرت عمر کی ذات ہے کہ آپ کی ذات فتنوں کے لیے بند دروازہ ہے. آپ کے موجود ہوتے ہوئے کوئی فتنہ اسلام میں داخل ہو سکتا نہیں ہے. تب حضرت عمر پوچھ رہے کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا کہ کھولا جائے گا. اس سوال کا منشا کیا کہ میری شہادت ہوگی کہ میری قدرتی موت ہوگی. میری شہادت ہوگی یا میری قدرتی موت ہوگی. تو دروازہ توڑ دیا جائے یہ شہادت اور کھول دیا جائے اس کا مطلب قدرتی موت. کیا ہوگا بتلاؤ حذیفہ, چونکہ تم نے حضور سے سب کچھ سن رکھا ہے تو بتاؤ. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ لا کھولا نہیں جائے گا بلکہ توڑ دیا جائے گا. اور حضرت عمر کو بھی معلوم تھا ان کی شہادت, اور وہ تو چاہتے ہی تھے, وہ تو زندگی بھر دعا کرتے رہے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. یہ حضرت عمر کی دعا ہے زندگی بھر کی. تو وہ تو چاہتے ہی تھے کہ میری شہادت ہوئے. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یعنی کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے. یہ آپ نے اشارہ بتلا دیا. دیکھو اس کے اندر ایک کنائے کی بات سمجھو. دروازہ جب کھولا جاتا ہے تو بند کرنا ممکن ہے, لیکن جب دروازہ توڑ دیا جائے تو اس کو بند کرنا ممکن ہوتا نہیں ہے. تو گویا کہ اس میں یہ اشارہ بھی ہو گیا کہ حضرت عمر کی شہادت کے اوپر فتنوں کا دروازہ توڑ دیا جائے گا اور ان فتنوں کو قیامت تک بند کرنا ناممکن ہو جائے گا. یہ اشارہ بھی اس میں ہو گیا کہ دروازہ توڑ دیا جائے گا, اب بند ہی نہیں کر سکتے اور فتنے جو ہے چالو کے چالو ہی ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا. قال حضرت عمر نے اس پر کیا تبصرہ فرمایا, ڈر نہیں گئے حذیفہ, حذیفہ دعا کرنا میری شہادت نہیں ہوئے حذیفہ, میری زندگی لمبی ہوئے, ڈرے ورے نہیں. حضرت عمر کیا فرما رہے, احرا اللہ یغلق ابدن, کہ وہ قرین حقیقت بات یہ ہیں کہ وہ دروازہ کبھی بھی بند نہ ہوئے. یعنی ایک مرتبہ جب اس فتنے کے دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو پھر جو ہے اس کو بند کرنے والی کوئی شخصیت نہیں رہے گی. یعنی فتنے جب توڑ کے دروازہ کھول کے آ ہی جائیں گے تو بس اب حقیقت یہ ہے کہ وہ قیامت تک جاری اور چلتے ہی رہے. سبحان اللہ. قال قال کے فائل ہیں شقیق رحمت اللہ علیہ, جو حضرت حذیفہ کے شاگرد ہیں, وہ کہہ رہے ہیں قال فقلنا لحذیفہ, ہم نے حضرت الاستاد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا حضرت عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے. قال نعم, ہم نے کہا جی ہاں حضرت عمر جانتے تھے. کما یعلم ان دون غد لیلا, یہ مثال دی, اتنے یقین سے جانتے تھے کہ آئندہ کل آنے سے پہلے رات آئے گی. آئندہ کل آنے سے پہلے ہر آدمی جانتا ہے کہ کل جمعہ ہے تو آج شب جمعہ آئے گی تو کل جمعہ آئے گی. شب جمعہ آنے سے پہلے یوم الجمعہ تھوڑا ہی آئے گا. تو ہر ایک آدمی یہ یقین سے جانتا ہے. بالکل اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یقینی علم تھا کہ وہ فتنوں کا دروازہ میری ذات ہے, اور جیسے میں مروں گا یہ فتنے کے دروازے کھل جائیں گے اور فتنے آ جائیں گے. انی حدثتہ حدیثاً لیس بالاغالیت, غلط کی جمع. مرقات پڑھی ہے نا, مرقات شریف پڑھی, ایک کتاب کا نام ہے مرقات, نہیں پڑھی ہے؟ پڑھی تھی, اس میں آخر میں ایک باب ہے غلوطات کا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ان کو جو حدیث بیان کی اس میں کوئی غلط بات بیان نہیں کی بلکہ تمام کے تمام ٹھیک ٹھیک اور صحیح صحیح حدیث بیان کی. قال شقیق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فہبنا ان نسأل حذیفۃ من الباب, ہم کو ہمت نہیں ہو گئی, ہم کو ڈر لگ گیا کہ ہم حضرت حذیفہ سے اس بارے میں سوال کرے کہ وہ باپ کے بارے میں کون مراد ہے. یعنی دیکھو پچھلے جملے میں بھی مبہم ہے, سراحت نہیں, اتنا تو پوچھ لیا کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ وہ باپ کون. حضرت حذیفہ نے کہا حضرت عمر جانتے تھے, لیکن ہمیں پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت بتاؤ نہیں ہم کو کہ وہ دروازے سے کون مراد ہے. تو ہر چیز شاگردوں کو استاد سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی, ایک طبعی چیز ہے. فقلنا لمسروق, تو ایک جلیل القدر تابعی دوسرے حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ وہاں موجود تھے, ہم نے کہا حضرت ذرا حضرت حذیفہ کو پوچھ لو نہیں کہ وہ دروازہ کون ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت عمر رضی, جواب میں ملا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے. اور حقیقت بات یہی کہ حضرت عمر کی شہادت کے اوپر جو فتنوں کا دروازہ کھلا وہ آج تک دنیا میں جاری اور ساری ہے. چلو اس لیے آپ حضرات نے ایک دعا پڑھی ہے, کسی کے انتقال کے اوپر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں ایک دعا ہے اللہم لا تفتننا بعدہ. آگے ولا تحرمنا اجرہ, یہ دعا حدیث میں آئی کسی کے انتقال پر پڑھنے کی. اس کا مطلب یہی ہے لا تفتننا بعدہ, کہ یہ آدمی چلے گئے اس کے بعد ہم کو فتنے میں مبتلا مت کرنا. ان کی شخصیت فتنوں کے لیے دروازہ تھی, اور ہر ایک کی شخصیت الگ الگ ہے فتنوں کے اعتبار سے. کوئی آدمی کسی گاؤں کے اعتبار سے فتنوں کا دروازہ ہے, کوئی آدمی کسی علاقے کے اعتبار سے فتنوں کا دروازہ ہے, کوئی آدمی کسی مدرسے کے اعتبار سے فتنوں کا دروازہ ہے, کوئی آدمی کسی خاندان کے اعتبار سے فتنوں کا دروازہ ہے. جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو فتنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے حضور نے یہ دعا بتلائی کہ ان کے انتقال کے بعد ہمیں فتنے سے سلامت رکھنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی فتح اور قیامت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوگی, ایک دوسرے کے قریب ہوگی. جی بابو اشراط الساعتی, اشراط یہ شرطن کی جمع ہے, را کے سکون کے ساتھ شرطن جمع آتی ہے اشراطن. لغت کے اندر شرط کے معنی آتے ہیں نمبر ایک علامت اور نشانی, نمبر دو ہر چیز کا اول فہو الشرط اول الشیء, نمبر تین مال کے اندر جو ہے زوال کا آ جانا کہ آدمی بہت مالدار تھا مال ختم ہو گیا, نمبر چار کمتر مال کہ مال تو بہت بے قیمت کمتر ہلکے قسم کا ہے, نمبر پانچ واقع ہونے والی چیز کو جو ظاہر کرے اس کو شرطن کہتے ہیں. جو چیز واقع ہونے والی ہے اس کو جو چیز ظاہر کرے اس کو اصطلاح میں شرطن کہا جاتا ہے. یہ تو ہو گیا لفظ شرط کے بارے کے اندر. الساعت کس کو کہتے ہیں؟ رات اور دن کی کسی جزو کو ساعت کہتے ہیں. رات اور دن کے کسی بھی جزو کو ساعت کہا جاتا ہے. اور یاد رکھو दूसरा माना है मौजूद होना किसी चीज का, और जो वक्त होता है वो हमारे सामने मौजूद होता है, इसलिए उसको साथ कहते हैं कि भाई ये घड़ी याद रखना, यानी ये वक्त जो अभी हमारे सामने मौजूद है उसको याद रखना। और कयामत के लिए साथ का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल होता है कि कयामत किसी भी घड़ी आ सकती है, किसी भी वक्त में वो वाकई हो सकती है, इसीलिए उसको अस्साअतु के लफ्ज से ताबीर करते हैं कि 24 घंटे में से किसी भी घड़ी किसी भी वक्त कयामत का वुकू मुमकिन है, इसलिए उसको अस्साअतु से ताबीर करते हैं। बाबू अशरातु साअती, बाद हजरात ने शर्त का माना यहां पर वो भी बयान किया जो आम तौर पर कुतुब फिकाह के अंदर बयान किया जाता है और लोगों के उर्फ में बोला जाता है। क्या? एक चीज को दूसरी चीज के साथ वाबस्ता कर देना, एक चीज को दूसरी चीज के साथ वाबस्ता कर देना कि भाई जवाल होगा तो जोहर का वक्त आएगा, बालिग होगा तो रोजा रखेगा, एक चीज को दूसरी चीज के साथ वाबस्ता कर देना, इल्जाम शय बिशय, इसको हमारे उर्फ में शर्त कहते हैं कि भाई तुम बाल कटवाओगे तो दाखला होगा वरना तुम्हारा दाखला नहीं होगा, ये है एक चीज को दूसरी चीज के साथ वाबस्ता कर देना, ये भी माना बयान किया गया। तो ये बाब कयामत की निशानियों के बयान के अंदर है। कयामत की निशानियां, नंबर एक अलामाते बईदा, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत, शक्कुल कमर, ये अलामाते बईदा में से हैं। नंबर दो अलामाते मुतवस्सिता, जैसे कि दुनिया में जिना शराब वगैरह का बढ़ जाना, ये सब अलामाते मुतवस्सिता कहलाती है। और याद रखना ये बाब का जो उन्वान है ये अलामाते मुतवस्सिता का बाब है। नंबर तीन अलामाते करीबा, यानी कयामत के बिल्कुल नजदीक जमाने में पेश आने वाली अलामते, कि उसके बाद फौरन कयामत आ ही जाएगी, वो आगे आ रही है। तो ये तीन तरह की अलामतें हो गई। बाज़ लोग यूं भी तकसीम करते हैं, अशरातु साअति सुगरा व कुबरा, छोटी छोटी अलामतें कयामत और बड़ी बड़ी अलामतें कयामत। तो समझो कि यहाँ छोटी छोटी अलामतें कयामत है और आगे वाले बाब के अंदर फिर बड़ी बड़ी अलामतें कयामत को जिक्र किया जाएगा। और अल्लाह ताला ने बंदों पर एहसान फरमाया कि कयामत आने वाली है, वो बतला दिया, वरना अल्लाह ताला चाहते तो बंदों को बतलाते ही नहीं कि कयामत आने वाली है। कुरान में है ना, इन्नसात आतियतुन अकादु उख्फीहा, मैं छुपाना चाहता हूं कयामत कब आने वाली है। वहां मुफस्सिरीन यही लिखते हैं, अल्लाह ताला चाहते तो ये भी नहीं बतलाते कि कयामत आने वाली है। ये तो एहसान किया अल्लाह ने कि हमको बतलाया कि कयामत आने वाली है, ताकि गुनेगार लोग भी डरे कि भाई कयामत आने वाली है बचो, नेक काम करने वालों को लालच होए कि नेक काम करो कयामत में जन्नत मिलेगी। ये एहसान है अल्लाह का। अलबत्ता कयामत का फिक्स टाइम अल्लाह ने बंदों में से किसी को नहीं बतलाया, और बंदों के पास कोई जरिया भी नहीं है कि जिस जरिए से बंदे कयामत के फिक्स टाइम को मालूम कर सके। ये है कयामत की अलामतों के बारे में बुनियादी बात। जी हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अनु से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, من تبعیض کے لیے، قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں یہ ہیں کہ دنیا میں سے علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، زنا زیادہ ہو جائے گا، شراب کا پینا زیادہ ہو جائے گا، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50-50 عورتوں کے اوپر ایک ہی نگران ہوگا۔ اب پہلا جز آیا علم کا اٹھا لیا جانا، کیا مطلب علم کا اٹھا لانا؟ یعنی علم حقیقی دنیا سے ختم ہو جائے گا، لفاظی رہ جائے گی، علم حقیقی ختم ہو جائے گا، علم نافع ختم ہو جائے گا۔ اور بعض حضرات نے عجیب مطلب بیان کیا علم اٹھ جانے کا، علم والے علماء کی قدر ختم کر دی جائے گی، علم والے علماء کی قدر اٹھا لی جائے گی، یعنی لوگ علماء کرام کا اکرام نہیں کریں گے، ان کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانیں گے، اور جہالت بڑھ جائے گی، یعنی علم سے دور اور ہر طرف جہالت جہالت نظر آئے گی۔ آج دنیا میں اتنے دعوے دار ہیں علم کے، لیکن علم نام کی چیز نہیں ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے ان کے اندر۔ دونوں طبقے میں یہی ہے، دینی علم میں بھی اور دنیاوی علم میں بھی۔ ایک ہمارے ساتھی ہے دارالافتاء پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ افتاء میں داخلہ لینے کے لیے آئے طلبہ، تو میں نے ان سے ہدایہ کا امتحان لیا تو وہ چلے نہیں، تو آخر میں فضائل اعمال پڑھائی، تو اس کی اردو میں بھی وہ گوتھے کھاتے تھے، اب ان کو افتاء پڑھانے کا۔ اور دنیا میں تو حال ہم دیکھ رہے ہیں، ڈگریاں بکتی ہیں پیسوں کے اندر، آپ کو بھی چاہیے تو ڈاکٹر کی ڈگریاں پیسوں میں مل جائے، ڈگریاں بکتی ہیں، بارہویں پاس ہو جاتے ہیں، پورے سال میں ایک دن بھی نہیں جاؤ امتحان دینے، ایگزام دینے بھی نہیں جاؤ، ڈگری آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، پیسے چاہیے۔ تو دونوں جگہ جہالت عام ہے، علم کا دعویٰ ہے صرف۔ اور زنا زیادہ ہو جائے گا، یہاں ایک بات اصول یاد رکھنا، زنا شراب کا پینا جو حدیث میں آیا، یہ تو دنیا میں ہر زمانے میں رہا کہ لوگ زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی جاہل لوگ کام کرتے تھے ایسے، لیکن یہ حدیث میں مراد کیا، قیامت کی نشانی وہ سمجھو۔ زنا اور شراب کی اتنی کثرت ہو جائے گی جتنی کثرت پہلے کبھی نہیں تھی، زنا اور شراب کی اتنی کثرت ہو جائے گی جتنی پہلے کبھی نہیں تھی، جیسا کہ اس وقت کا حال ہے، پہلے کبھی اتنے زنا اور شراب کے معاملات نہیں تھے جتنے اس وقت ہو رہے ہیں۔ نمبر دو، غیر معمولی طور پر ان کا عام ہو جانا، ہر طبقے کے اندر دیکھ لو، ہر طبقہ، کوئی طبقہ مستثنا نہیں، الا ماشاءاللہ اللہ جن کی حفاظت فرمائے۔ زنا عام ہے، شراب عام ہے، زنا عام ہے، شراب عام ہے، ہر طبقے کے اندر۔ تو دیکھو اس کا عموم، اس کا عام ہو جانا، اور غیر معمولی طور پر اس کا بڑھ جانا، یہ ہے قیامت کی علامت۔ ورنہ نفس زنا اور نفس شراب تھوڑا بہت تو ہر زمانے کے اندر ہوتا رہا، اور مرد کی تعداد کم ہو جائے گی۔ بھائی مرد کی تعداد کیوں کم ہو جائے گی؟ جنگوں میں مرد مارے جائیں گے، یعنی کہ قدرتی طور پر پیدائش مردوں کی کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، عورتوں کی پیدائش بڑھ جائے گی، یا یہ کہ مرد مارے جائیں گے تو عورتیں ہی عورتیں باقی رہ جائے گی۔ کتنا فرق ہوگا گنتی اور تعداد میں، 50-50 عورتوں کے اوپر نگرانی کرنے والا ایک مرد ہوگا۔ اس میں شادی مراد نہیں لینے گی کہ ایک مرد 50 عورتوں سے شادی کرے گا، یہ نہیں، کیا مطلب ہے، بیوی، بہن، خالہ، پھوپھی، نانی، رشتے دار میں 50 عورتیں ایسی ہیں کہ ان کی خبر گیری کرنے والا ایک ہی مرد ہے، کوئی دوسرا مرد ہی نہیں۔ بھائی تو اکیلا کس کو دیکھتا ہے، میری تو بات ہی جانے دو نہیں، میری تو 11 خالہ، 15 پھوپھی، चार बेटियां, चार बीवियां, दो नानी, पांच दादी, सबको मुझे देखने का, अकेला मैं किसका किसका ख्याल करूं, सबका खर्चा पानी मुझे अकेले देने का, सबको हॉस्पिटल मुझे ले जाने का, सबके कपड़े की मुझे फिक्र करने की, सबका मैं अकेला निगरान हूं। ये है इस हदीस शरीफ का मतलब कि एक मर्द की निगरानी में 50-50 औरतें हो जाएगी। अजीब। और एक रिवायत में है कि इल्म में कमी आ जाएगी और जहालत का गलबा हो जाएगा। चलो हजरत जाबिर इब्ने समूरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इरशाद फरमाते हुए सुना कि कयामत के आने से पहले झूठे लोग दुनिया में जाहिर होंगे, उन झूठे लोगों से तुम जो है बचे रहना। फहज़रूहुम। कहते हैं कि ये हदीस का हिस्सा नहीं है, रावी हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला उन्होंने अपने शागिर्दों को बतौर तंबीह के ये जुमला इरशाद फरमाया कि ऐसे झूठे लोग जब खड़े हो तो उनसे अपने आप को बचा बचा करके रखना। अब झूठे लोग से कौन मुराद? हदीसे घड़ने वाले, नंबर एक जो हदीस को घड़े, मन घड़त हदीस बयान करने वाले, नंबर दो नबूवत के झूठे मुद्दई, नंबर तीन बिदअतें राइज करने वाले, नंबर चार गलत अकाइद फैलाने वाले, नंबर पांच, पांचवा मतलब अजीब है, अपने गर्ज को साबित करने के लिए सहाबा की तरफ निस्बत करने वाले, अपनी झूठी गर्ज को साबित करने के लिए सहाबा की तरफ निस्बत करने वाले। जैसे किसी को पूछो ताज्जिए क्यों निकालते हो, तो कहा वो तो वो मुबारक जमाने में भी निकलते थे, हजरत हुसैन ने वहां करबला में यूं किया नहीं यूं किया, तो अपना झूठा मकसद साबित करने के लिए निस्बत कर देवे कहा सहाबाए किराम रिदवानुल्लाही ताला अलैहिम अजमईन की तरफ। ये भी कज्जाबीन की जमात के अंदर शामिल है, इसलिए कि उस दौर को मशहूद बिल खैर दौर कहा गया है। और आपको बिदत की तारीफ मालूम है कि बिदत उसको कहते हैं कि जिसका सबूत खैरुल कुरून में न मिले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर के अंदर जिसका सबूत न मिले उसको बिदत कहा जाता है।